والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نبي أكرم حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم کی دنیا میں سب سے بڑی فکر مخلوق کے بارے میں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فکر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ تھی کہ کس طرح یہ ساری کی ساری مخلوق یعنی جنات و انسان دوزخ سے بچ کر جنت میں ہمیشہ کے لیے پرسکون زندگی گزارنے والے بن گئے. یہ تھی آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی فکر، جس میں دن رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں مشغول رہتے، آپ جاگتے تو اسی میں اور سوتے تو اسی فکر میں. بلکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل کیا کہ کئی بار میں نے آپ علیہ السلام کو رات کو لیٹے ہوئے، روتے ہوئے، داڑھی کو تر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، نماز میں نہیں، بیٹھے ہوئے نہیں، لیٹے ہوئے. تو کدے ایک مرتبہ میں نے پوچھا بھی تو آپ علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں فکر مندی کا اظہار فرمایا کہ ان کی اب ان راتوں کو، ان لمحوں کو تو ہم یا دوسرے لوگ کیا جانے، وہ کون تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی پوری طرح نہیں دیکھ سکی وہ لمحے اور وہ جو فکر اور وہ رونا جو آپ علیہ السلام کا اپنی امت کی محبت اور امت کو بچانے کے بارے میں تھا. بعض دفعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں رات کو کبھی جاگتی تو بستر سے غائب پاتی آپ علیہ السلام کو، پتہ یہی چلتا کہ آپ علیہ السلام امت کی فکر میں بقی قبرستان جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے. رات کو، ہم دن کو جو ہے وہ سالوں گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، قبرستان نہیں جاتے. حراب آرام چھوڑ کر، اب یہ کوئی چیز تھی نا اندر جو ان کو آرام نہیں کرنے دیتی تھی، اور وہ یہی تھی کہ وہ عذاب، وہ اپنی آنکھوں سے، اپنی باطنی نگاہ سے وہ قبر کا، حشر کا، دوزخ کا عذاب وہ دیکھ رہے تھے، کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. تو جو چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے رات کو آپ علیہ السلام قبرستان بقیع میں تشریف لے جاتے، اور جو ابھی جانے والے ہیں ان کو دن کے وقت دعوت دیتے جا کے شہروں میں، صحراؤں میں، جنگوں میں. یہی مقصد تھا کہ یہ کس طرح یہ ہے. اب کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہدایت کا، وہ اللہ کی ہدایت کے مظہر ہیں، اس لیے آپ کے بالکل برعکس وہ شیطان کی فکر ہے، ایک شیطانی فکر ہے. شیطانی فکر یہ ہے کہ کس طرح لوگ سارے کے سارے جنت میں نہ جائیں بلکہ دوزخ میں داخل ہوں، یہ شیطان کا فکر اور کنسرن ہے، وہ رات دن وہ اسی میں مشغول ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما دے، وہ یہ خبیث جو ہے اس نے اللہ سے زندگی لمبی بڑی مانگی، وہ اب بھی رات دن جو ہے وہ اسی میں مشغول ہے، جلسے کر رہا ہے، اور بڑے بڑے اجتماعات، پورا سسٹم، اس کا مشن اور ہے ہی نہیں کوئی، اس نے بنایا ہوا کہ بھئی لوگوں کو گمراہ کرنا اور ان کو جہنم میں پہنچانا. اب جنات جو ہے اور وہ خود بھی جو ہے اور جنات بھی، اب ان کے بھی بیوی بچے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، کھانے پینے کی ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے، جنات کی غذا ہوتی ہے، ان کا سیاست کا نظام ہے، ان کا بادشاہی کا نظام ہے، جس طرح انسانوں کے ہیں اس طرح ان کے بھی نظام چل رہے ہیں، ان کے کام کاج، محنت مزدوری، آنا جانا، مہمان نوازی، رشتہ دار، سب ان کا بھی اسی طرح نظام ہے. اب آپ سوچیں تو صحیح، بزرگ الحدیث فرماتے ہیں کہ جنات اور شیاطین وہ اپنے بیوی بچوں کو ہوتے ہوئے اس کے باوجود وہ اتنا ٹائم دیتے ہیں اپنے مشن کو کہ بھئی پوری دنیا کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اکثر لوگوں کو وہ قابو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے جس کو کہو وہ پہلے تو نمازی کے لیے وہ نہیں اٹھتے، اچھا جس کو کہ دین کے لیے نکلنا ہے، اے نہیں جی میں تو پیسے کمانے ہیں، جی میرے تو بچے ہیں، میں تو بیمار ہوں، میری تو طبیعت ٹھیک نہیں، میرا تو یہ ہے وہ ہے، مطلب 101 قسم کا بہانہ. اور شیاطین وہ اپنے مشن میں دیکھیں کیسے ایکٹیو، ان کو تھوڑی ہی شیطان تنخواہ دیتا ہے، وہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، بس ان کی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک مقصد پتا بھی ہے ان کو کہ اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں بلکہ اس پر عذاب ملنے والا ہے، اور گندا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنے لگے ہوئے ہیں اور نکلتے ہیں اپنے مشن پہ اور ڈٹے ہوئے ہیں. اور ہم انسان جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں پر تو بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، یہ جو اور چیزیں ہیں اور ہم یہ نہیں کر سکتے، حالانکہ یہی ذمہ داریاں اور ضروریات جو ہے وہ ان پر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وقت نکال دیں تو اللہ شیطانوں کو رزق دے رہا ہے تو جو اس کے ماننے والے ان کو نہیں دے گا. اگر نہ بھی ملے تو بندہ مر جائے اسرا میں تو وہی اس کی کامیابی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اس کو اللہ پھر رزق عطا فرماتا ہے. تو دیکھیں وہ یعنی کتنے یعنی ایکٹیو اور کس طرح وہ، لیکن ان کی فکر کیا ہے؟ فکر شیطانی یہ کہ کس طرح لوگ دوزخ میں پہنچے، اور فکر محمدی کس طرح لوگ جو ہے وہ جنت میں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے دن میں رات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو وہ راستے، وہ دروازے، وہ رہنمائی کرتے رہتے تھے کہ جس سے جنت کے دروازے تک بندہ جاتا ہے. انہی راستوں کو کہتے سنتیں، سنتیں یہ انہی راستوں کا نام ہے. جیسے مشائخ نے فرمایا، امام عبد الوہاب شارانی رحمہ اللہ نے، کہ ہر سنت کے بدلے میں ایک خاص مقام ہے جنت میں، ہر سنت کا جو ایک خاص انعام، ایک اسپیشل گفٹ جو ملے گا وہ دوسرے بندے کو نہیں مل سکے گا. بے شک وہ جنت میں پہنچ بھی جائے عذاب کے بعد، مثلا سنت کی خلاف ورزی اس نے کی، اب اس کی وجہ سے وہ عذاب میں چلا گیا دوزخ میں، لیکن کیونکہ مسلمان تھا، ہزار سال بعد، لاکھ سال بعد، دس لاکھ سال بعد، جتنا بھی اللہ نے اس کو ادھر رکھنا ہے، اس کے بعد وہ جنت میں آ گیا. اب اس کے باوجود اس کو وہ جگہ، وہ مقامات نہیں مل سکتے جو جنہوں نے جن سنتوں پر عمل کیا ان کو وہ جو مقامات ملے. اور وہ کہیں گے بھی فرشتوں کو، فرشتوں یہ ہم میں نہیں ادھر جا سکتے، فرشتے کہیں گے وہاں جانا ضروری نہیں، مطلب تم دنیا میں کہتے تھے سنتوں پر عمل کرنا ضروری نہیں تو یہاں جانا بھی ضروری نہیں ہے، جنت میں ہو، موج کرو، کھاؤ پیو، وہاں جو جانا کوئی ضروری ہے، جس طرح دنیا میں لوگ کہہ دیتے ہیں. تو یہ فرشتے ان کو وہی جواب ان کو دیں گے کہ بھئی تم دنیا میں یہ کہتے تھے ضروری نہیں سنتوں پر عمل کرنا، اب یہاں وہاں بھی جانا ضروری نہیں. اور بعض دفعہ تو بندہ جو ہے وہ بالکل ہی بہ جاتا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو راستہ ہے وہی جنت کا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہ اللہ سے بندے کو ملاتا ہے. اس حدیث میں جو آپ آج سنیں گے اسماعیل شریف کے بارے میں، امام احمد نے اپنی مسند میں، امام ابن حبان نے اپنی کتاب میں صحیح میں، امام حاکم نے مستدرک میں، مرفوعاً متصلاً یہ روایت کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جنت کا راہ دکھلایا، کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے اپنے جسم کے 6 حصوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ دیکھیں آپ علیہ السلام تو جنت کا راستہ آسان کر رہے ہیں, وہ کیسا آپ علیہ السلام نے دیکھیں وہ اس کو نامینیٹ بھی کر رہے ہیں. فرمایا کہ مجھے تم اپنے جسم کے 6 حصے کا جو یوز کرتے ہو جو استعمال کرتے ہو تم یہ میری مرضی کے مطابق کر لو, میں تمہیں محمد الرسول اللہ, اللہ کا نبی اللہ کا رسول گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں جنت مل جائے گی, تم مجھے وہ 6 حصے دے دو, ان کا استعمال دینا. کیا استعمال دے؟ فرمایا نمبر 1 زبان بولو تو سچی بات کرو, زبان کا فرمایا سب سے پہلے. اسی لیے طریقہ محمدیہ میں جو ہے وہ سب سے پہلے زبان پر محنت کی جاتی ہے, مشائخ اکثر جو ہے وہ زبان کی حفاظت کے متعلق جو ہے وہ کہتے ہیں, کیونکہ یہ سیدھی ہو جائے تو وہ بندے کے معاملات بھی سیدھے ہو جاتے ہیں. دوسرا فرمایا کہ وعدہ کر کے پورا کرو اور امانت رکھ کر واپس کر دو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اور نگاہیں نیچی رکھو, نگاہیں نیچی رکھو اور ہاتھوں کو قابو میں رکھو. تو یہ 6 چیزوں کا, 6 جسم کے 6 حصوں کا, گویا 6 اعضاء کا آپ علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا, اور ساتھ ان کے کچھ گناہوں اور نیکیوں کا ذکر کیا کہ بھئی ان چیزوں کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں. نگاہیں نیچی رکھنا, اب یہ کیونکہ یہ سفر جو ہے بہت سارے اولیاء اللہ اس مہینے میں انہوں نے وفات پائی, پردہ فرمایا, اور بہت سارے اولیاء اللہ اس مہینے میں پیدا ہوئے, ان میں ایک جو ہے پردہ فرمانے والے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ جو داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہے, وہ بھی اسی مہینے میں ان کا بھی عرس, وہ بھی دیکھے کتنے بڑے بزرگ, لیکن تشریف لے گئے تو ہم نے بھی جانا ہے, لیکن ان کے جانے کو عرس کہتے ہیں. عرس کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ کو پتا ہے عرس, عرس کا معنی تو شادی ہوتا ہے عربی میں, عروسہ دلہن کو کہتے ہیں, عریس اور عروس اور عروسہ اور عرس یہ شادی کو کہتے ہیں, خوشی کو کہتے ہیں, کہ ان کا سب پوری زندگی میں سے وہ دن سب سے خوشی کا ہوتا ہے جس دن ان کی موت ہوتی ہے. ایسے بندوں کے بارے میں کیا کہنا کہ جن کا سب سے, جس کو ہم رونا پیٹنا اور مصیبت کا دن سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ خوشی کا دن ان کے لیے وہ ہے جب وہ اللہ سے ملاقات ان کی ہوتی. اس لیے ان کا بھی اصل شادی ان کی یہی ہے, جب ان کی موت ہوئی کہ ہر تعلق سے ہٹ کر جو ہے اب یہ اللہ تک پہنچ گئے. اس لیے ان بزرگوں کے جو اصال ثواب کے لیے جو دن ہو ان کو عرس نام رکھا ہوا ہے, کبھی ان کا ایک اللہ سے ملنے کا ایک دن ہوتا ہے. اور اسی مہینے میں ایک بہت بڑی ہستی پوری دنیا اسلام کی اور اولیاء اللہ میں سے سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ, اسی 11 صفر کو وہ پیدا ہوئے اسی مہینے میں, اور وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے. اور یہ بات ہو رہی تھی, اسی لیے میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا میں آپ سے, کہ وہ بھی اس مہینے انہوں نے پردہ فرمایا, اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بچپن میں اس میں سے اپنے اعضاء کی حفاظت سخت ترین کرتے تھے. یہ جو ہم کرتے ہیں نا ایمفسائز کہ 7 اعضاء کی حفاظت کرو, ان کے بارے میں ان کی سیرت کی یا ان کی زندگی جو کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اب بچے ہوتے ہیں چھوٹے, 3-4 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے, اس کو تو کوئی اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی, اور مطلب نہ اس پر شریعت نافذ, وہ بالغ ہی نہیں ہے, نہ اس کا کچھ گناہ, نہ اس کی جو ہے نیکی کرے تو نیکی ملے گا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی 3-4 سال عمر تھی, 3-4 سال, اور بچے جس طرح پاکستان ہندوستان میں ہوتے ہیں کہ لوگ بعض دفعہ ان کے کپڑے بھی نہیں پہنتے, وہ ننگے ہی بھاگ رہے ہوتے ہیں, کسی نے قمیص پہنا ہوا, کسی نے کرتا پہنا ہوا ہے لمبا, چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں اس طرح. تو آپ بھی کرتا پہنے ہوئے تھے, 3-4 سال آپ کی عمر تھی, یہ اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کی. تو گھر سے نکلے تو سامنے ایک عورت, ایک لڑکی گزری, ایک عورت جو مشہور تھی کہ یہ گاتی ہے اور ناچتی ہے, ناچنے والی ہے, پورے ان کے علاقے میں یہ مشہور تھی. تو وہ بچے انہوں نے بھی سنا کہ یہ ناچتی گاچتی گاتی ہے. وہ سامنے سے آ رہی, آپ نے بچے تھے عورتوں کو بات سے آپ نے اپنا کرتا جو ہے وہ اٹھا کے اپنی آنکھوں کے سامنے کالے, اب یہ نظر نہ آئے, کرتا وہ آنکھوں کے سامنے یعنی کالے کرتے سے آنکھیں چھپا لیں, آپ دیکھ لیں وہ تین چار سال عمر ہے, جب تب ان اللہ نے ان لوگوں سے دین کی خدمت ولی جو اللہ یعنی گناہوں سے اور جو ہے گناہ فرمانی سے اپنا بچتے ہیں, وہ بھی عورت وہ لڑکی تھی, اس نے مذاقن کہا یہ بچہ دیکھو کیا کر رہا ہے, اس نے بچے سے آ کہا بچے تم نے آنکھیں تو چھپا لی اور تمہارا سطر تو سارا نظر آ رہا ہے, یعنی تمہارے تو ننگے ہو گئے ہو, تم نے تو آنکھیں چھپا لی ہیں, تم تو نہیں دیکھ رہے مجھے لیکن تم تو ننگے ہو گئے ہو, کیونکہ وہ جب کرتا اٹھایا تو بچے کا سطر ننگا ہو گیا. تو انہوں نے اس کو جواب دیا اور وہ حیران ہو گئی, انہوں نے جواب دیا کہ جب نگاہ چھوٹے بچے دیکھے نا کہہ رہے جب نگاہ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے اور جب دل بہکتا ہے تو پھر شرمگاہ بہکتی ہے, اس لیے میں نے نگاہ کی حفاظت کی ہے, یہ اگر ننگی بھی ہو گئی ہے تو یہ بہکے گی نہیں. تو بڑی حیران ہوئی, بچہ ہو کے تین چار سال کا, بھائی کیسی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو بزرگان دین علماء صلحاء آپ جس کی بھی زندگیوں میں پڑھیں ان کو آپ کو یہ چیز ان میں ملے گی کہ وہ یہ اپنے اعضاء کی حفاظت کی ہے انہوں نے ساری زندگی اور سخت حفاظت کی ہے, اور اس لیے جو ہے اللہ کے ذکر کا نور ان میں, مثلا آپ رات دن مطلب ذکر رات ساری ذکر کرتے رہیں, صبح اٹھ کے یا رات ہی کو صبح اٹھ کے آپ نے گناہ کر لیا, آنکھ غلط دیکھ لیا, کان سے غلط سن لیا, زبان سے غلط, وہ ذکر کا جو نور ہے وہ لیک ہو کے وہ باہر نکل جاتا ہے, وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں. حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں, تو انہوں نے سفر میں تھے قافلے میں تو والد صاحب کے ساتھ, والد صاحب ان کے بہت بڑے نیک بندے تھے, تو رات کو ٹھہرے تو لوگ تو سو گئے تھکے ہوئے تھے, یہ جو ہے یہ ذکر اور تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے, والد صاحب کے ساتھ یہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے, اب والد صاحب بھی تہجد پڑھ کے ذکر میں بیٹھے ہیں اور یہ بھی اپنا ذکر کر رہے ہیں, کہ کہنے لگے ابا جان ہم نے تو تہجد بھی پڑھی ذکر بھی کر رہے ہیں اور یہ لوگ دیکھیں یہ سو رہے ہیں, ان کو تہجد کی بھی دو نفل کی بھی توفیق نہیں, وہ بھی بچے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اچھا تھا تم بھی سوئے رہتے, اچھا تھا کہ تم بھی سوئے ہی رہتے کہ کم از کم ان کی غیبت تو نہیں کرتے, تم تہجد نہ پڑھتے ذکر نہ کرتے, تمہیں کوئی گناہ نہیں تھا, اب جو تم نے غیبت کر دی یہ حرام کا تم نے ان کا گوشت کھا لیا اور اپنی تہجد اور ذکر کا ثواب اس کو مل گیا اور تمہارے پاس گناہ آ گئے, تمہیں تو نقصان ہو گیا. تو اس لیے آج بہت سارے لوگوں کو مسلمانوں کو جو بے شک جو ہے وہ نیک بھی بن رہے ہیں بےچارے, ذکر اذکار تزکیہ اور اہل اللہ اور اہل طریق پہ یعنی سلسلوں پہ چلنے والے, ان لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ اہم ہے, کیونکہ وہ تو دوسرے تو محنت ہی کچھ نہیں کر رہے, ان کو تو نہ ملے قیامت والے دن تو سوچ کیا ہی کچھ نہیں ہے, غلط کام کرتے رہے, اور جو بےچارے رات دن بھائی ذکر کی ضربے بھی دو دو گھنٹے لگا کے اور قیامت والے دن پتہ لگے وہ سارا ثواب دوسروں تک پہنچ گیا ہے غیبت کر کر کے, حقوق ضائع کر کر کے. اس لیے جو ذاکرین اور صلحاء اہل طریق ہیں ان کو لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے ملنا چاہیے, مسکرا کے ان کے ساتھ ملیں اور اخلاق سے جو ہے وہ ملیں, وہ ان کی غیبت چغلی قطن جو ہے نہ کریں, کیونکہ جو ہے وہ آپ کی محنت جو ہے وہ ضائع چلی جائے گی اور وہ جو ہے شاید جو ہے وہ بخشے جائیں. تو ایک اور حدیث پڑھتے ہیں پھر بس ختم کرتے ہیں, یہ مخلوق کے بارے میں ہے. امام ابو یعلیٰ نے روایت کیا کہ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی شخص کے منہ پہ مارا اس کا منہ توڑ دیا, کسی شخص لڑائی ہوئی منہ توڑ دیا, اسے جو تاوان کے لیے کہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا, یعنی ہر اسلام میں مطلب بدلہ ہوتا ہے, دانت توڑ دے تو کیا بدلہ ہے, منہ توڑ دے کیا بدلہ ہے, یہ پیسے دینے ہیں, بندہ مر جائے کیا بدلہ ہے, قصاص لینا ہے یا پیسے دینے ہیں, تو وہ جو اس کا بدل بہت سارے لوگوں نے دیکھا، انہوں نے گواہی دی، اب اس کو کہا بھائی تمہیں دینا پڑے گا، اس نے وہ جرمانہ وہ لے کے آیا، بھائی اس کو جرمانہ بھائی لے لو، یہ اس کو جو جرمانہ ہوا ہے جس نے مارا ہے اس نے وہ دے رہا ہے اس کو تاوان، یعنی اس کا جرمانہ قصاص، وہ لینے سے انکار کر رہے ہیں. اس نے تین مرتبہ کوشش کی، لیکن اس نے کہا وہ جو تھے وہ صحابی تھے جن کا اس نے کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا ہے کہ جو قتل یا قتل سے کم، یعنی کسی نے کوئی آپ کو مار دیا، آپ کا تھپڑ مار دیا، آپ کو کوئی گونسا مار دیا، آپ کے کوئی گالی دے دی یا کوئی نقصان پہنچایا آپ کو جسمانی خون سے کم، کو معاف کر دے، تو یہ اس کے لیے پیدا ہونے سے معافی تک کے دن کے لیے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اس نے کہا میں یہ نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے حدیث سنی ہوئی ہے کہ جس کسی کا کوئی نقصان کر دے، کوئی بندہ کوئی مار دیا، کسی کو ٹانگ توڑ دی، کسی کو ڈنڈا مار دیا، اور وہ اس کو معاف کر دے، تو اس کے پیدا ہونے سے لے کر آج کے دن تک اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اب دیکھیں اولیاء اللہ کو ان چیزوں کا پتا، اور اس لیے وہ معاف کرتے رہتے ہیں لوگوں کو، انہیں ہم سمجھتے پتا نہیں بھائی کیوں معاف کرتے ہیں، ہے وہ اللہ کی رضا اور مخلوق پر شفقت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اور اطاعت میں، لیکن یہ بھی چیزیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ اس لیے ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں کہ وہ اپنا بن. انہوں نے کہا میں اگر یہ جرمانہ لے لوں گا تو یہ فضیلت گناہوں والی تو بخشنے والی تو مجھے نہیں حاصل ہوگی، تو اس لیے آپ بھی جو ہے میں بھی سب بھی کوشش کریں بھائی کسی سے زیادتی ظلم ہو جائے تو وہ جہاں. دوسری ایک اور حدیث بھی چلو سن لیں، یہ بھی امام ترمذی نے روایت کیا کہ ایک قریشی شخص نے انصار کے ایک آدمی کا دانت توڑ دیا، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں مدد مانگی. آپ نے اس مدنی انصاری سے کہا کہ ہم آپ کو خوش کر دیں گے، لیکن اس نے مدد پر اصرار کیا، یعنی حضرت امیر معاویہ نے کہا ہم آپ کو خوش کر دیں گے بھائی آپ نہ بدلا لو، اس نے کہا نہیں نہیں میری مجھے بدلا چاہیے. آپ نے قریشی کو سزا لگانے کا حکم دے دیا اور پھر انصاری سے کہا کہ اپنے ساتھی کے ساتھ جیسا چاہو برتاؤ کر لو، اسی دوران بھائی تم بھی مار لو، تم بھی دانت توڑ لو، توڑ دیا تم نے. اسی دوران حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بھی آپ کے پاس بیٹھے تھے. یہ وہ صحابی ہیں حضرت ابو دردہ جب فوت ہونے لگے، پردہ فرمانے لگے، تو آپ نے اونٹ رکھے ہوئے تھے، اونٹوں سے بھی آپ نے معافی مانگی فوت ہونے سے پہلے، کہا بھائی اونٹو یا گھوڑو میں نے تمہیں تمہاری خدمت کی ہے، تم نے میری خدمت کی ہے، تمہارے حقوق کے بارے میں جو کمی کوتاہی ہے تو مجھے معاف کر دو، میں اب دنیا سے شاید چل چلا جا رہا ہوں، اور ہم انسانوں کو بھی نہیں معاف کر رہے، نہ ان سے معافی مانگتے ہیں نہ ان کو معاف کرتے ہیں، اور اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جن کے نام لیوا ہیں صحابی اور صحابہ اور اہل بیت، وہ اونٹوں اور جانوروں سے معافی تک مانگ رہے ہیں، اونٹوں سے معافی مانگی کہ قیامت کے دن، کیونکہ آپ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، آپ نے ان سے فرمایا بھائی قیامت کے دن میرے سے کوئی مطالبہ نہ کرنا، اب ہے تو کر لو، میں تمہارا دور کر دوں، میں نے کوشش کی تمہارا حق پورا کرنے میں نہیں ہو سکا تو تم مجھے بتا دو، لیکن قیامت کے دن نہ میرے بارے میں کچھ کہنا، اونٹوں کو جانوروں کو. یہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے پاس حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بولے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو یوں فرماتے سنا، جس شخص کے جسم میں کوئی زخم لگ جائے اور وہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے، ایک گناہ معاف فرماتا ہے. اس پر اس شخص نے کہا میں نے یہ غلطی معاف کرتا ہوں، چانچہ حضرت امیر معاویہ نے کہا کوئی حرج نہیں، میں تمہیں راضی کرتا ہوں، پھر اسے بہت سا مال یعنی دینے کا حکم دیا. تو یہ یعنی بہت فضائل ہوتے ہیں. اب کتنے دن گزرے ہیں تو اس میں جو ہے بندے کے گناہ معاف، کتنے دن گزرے اس کی پیدائش سے لے کر اس دن تک، اور اس کے درجے بلند ہوں گے، ہر دن میں ایک درجہ بلند، ہر دن میں ایک گناہ معاف ہویا، اور ہر دن میں جو ہے مطلب ایک نیکی لکھی جائے دن کے بدلے. تو یہ فضیلتیں ہوتی ہیں، یہ موقع ہوتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ان رازوں سے پردہ جو ہے وہ اٹھایا، اور ہمیں ان اعمال کا اجر و ثواب اور فائدہ جو ہے وہ بتایا کہ کیا کیا، ورنہ ہم تو جو ہے وہ اندھیرے میں رہتے ہیں. اللہ پاک مجھے آپ کو یعنی نورانی طریقوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور سچی محبت جو ہے وہ عطا فرمائے. ابھی توجہ کر کے تھوڑی دیر درود و سلام پڑھ لیتے ہیں. جمعہ کا مبارک دن ہے. استغفر اللہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى الصالحين الحمد لله رب العالمين.
اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الشكر كما أنت أهله ولك المجد كما أنت أهله ولك الثناء كما أنت أهله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. مردود والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں پیش فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے بدلے میں ہمیں جواب حاصل کرنے اور دعا لینے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین دنیا آخرت کی بھلائی اور خیر عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے امام صاحب کے والد صاحب جو دنیا سے انتقال کر گئے اور ہم نے بھی جانا ہے, اس مجلس کا درود و سلام کا نصیحت کا سن حدیث سننے سنانے کا اجر و ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ان کی روح کو اور تمام مسلمان مردگان کی روحوں کو, ہمارے خیش و اقارب رشتہ داروں کو, اباء اجداد جو مسلمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ان کو پہنچا. یا ارحم الراحمین ہمیں بھی موت کی یاد اور تیاری کی توفیق عطا فرما. قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمانا, قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا, وہاں سوال و جواب میں ہماری اور تمام مسلمانوں کی مدد فرمانا. یا رب العالمین مسلمانوں کے بغض و کینہ سے ہمارے دلوں کو پاک فرما, ہر ایک کے ساتھ محبت شفقت ادب احترام سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و نبینا و شفیعنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. آمین.
Thank you.